اسلام میں اختلافات کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی تاریخ سے واقفیت کی ضرورت۔ تقریر حضرت فضل عمر خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ نے 26 فروری 1919 کو مارٹن ہسٹوریکل سوسائٹی اسلامیہ کالج لاہور کے اجلاس میں فرمائی۔ کچھ عرصہ ہوا میں نے یہ بات نہایت خوشی کے ساتھ سنی تھی کہ اسلامیہ کالج لاہور میں ایک ایسی سوسائٹی قائم ہوئی ہے جس میں تاریخی امور سے واقف کار اپنی اپنی تحقیقات بیان کیا کریں گے۔ مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی کیونکہ اقوام کی ترقی میں تاریخ سے آگاہ ہونا ایک بہت بڑا محرک ہوتا ہے، اور کوئی ایسی قوم جو اپنی گزشتہ تاریخی روایات سے واقف نہ ہو کبھی ترقی کی طرف قدم نہیں مار سکتی۔ اپنے آباء و اجداد کے حالات کی واقفیت بہت سے اعلیٰ مقاصد کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بس جب اس سوسائٹی کے قائم ہونے کا مجھے علم ہوا تو اس خیال سے کہ اس میں جہاں اور تاریخی مضامین پر لیکچر ہوں گے، وہاں اسلامی تاریخ پر ایسے لیکچر ہوا کریں گے جن سے کالجوں کے طالب علم اندازہ کر سکیں گے کہ ان کے آباء و اجداد کے ذمے کیسے کیسے مشکل کام پڑتے رہے ہیں، اور وہ کس خوش اسلوبی اور کیسے استقلال کے ساتھ ان کو کرتے رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہوگا کہ ہم کیسے آبا کی اولاد ہیں اور ان کی ذریت اور قائم مقام ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا فرائض عائد ہیں، اور ان کو اپنے آبا کے شاندار اعمال اور ان کی اعلیٰ شان کو دیکھ کر انہی جیسا بننے کا خیال پیدا ہوگا۔ بس مجھے اس سوسائٹی کے قائم ہونے پر بہت خوشی ہوئی، اور اب جب کہ مجھ سے اس سوسائٹی میں اسلامی تاریخ کے کسی حصے پر لیکچر دینے کے لیے کہا گیا تو میں نے نہایت خوشی سے اپنی روانگی ملتوی کر کے اس موقع پر آپ لوگوں کے سامنے بعض تاریخی مضامین پر اپنی تحقیقات کا بیان کرنا منظور کر لیا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں بعض اسلامی تاریخی مسائل پر کچھ بیان کروں، اور گو اسلامی تاریخ میں سب سے اہم وہ زمانہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت دنیا میں اسلام کا اعلان کیا، اور 23 سالہ محنت شاقہ سے لاکھوں آدمیوں کے دلوں میں اس کا نقش ثبت کیا، اور ہزاروں آدمیوں کی ایک ایسی جماعت پیدا کر دی جس کا فکر، قول اور فعل اسلام ہی ہو گیا۔ مگر چونکہ اسلام میں تفرقے کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 15 سال بعد پڑی ہے، اور اس وقت کے بعد مسلمانوں میں شکاک کا شگاف وسیع ہی ہوتا چلا گیا ہے، اور اسی زمانے کی تاریخ نہایت تاریخ پردوں میں چھپی ہوئی ہے، اور اسلام کے دشمنوں کے نزدیک اسلام پر ایک بدنما دھبا ہے، اور اس کے دوستوں کے لیے بھی ایک سر چکرا دینے والا سوال ہے، اور بہت کم ہیں جنہوں نے اس زمانے کی تاریخ کی دلدل سے صحیح ہو سلامت پار نکلنا چاہا ہو اور وہ اپنے مدعا میں کامیاب ہو سکے ہوں۔ اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے اسی کے متعلق کچھ بیان کروں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہوا ہے، یعنی جماعت انبیاء کی تربیت اور اس کی ضروریات کا انصرام اور اس کی ترقی کی فکر، وہ اپنی نوعیت میں بہت ہی شکوں پر حاوی ہے۔ بس اس کے انصرام کے لیے ان خاص تاریخی مضامین کا جو زمانہ خلافت سے متعلق ہیں علم رکھنا میرے لیے ایک نہایت ضروری امر ہے، اور اس لیے باوجود کم فرصتی کے مجھے اس زمانے کی تاریخ کو زیر مطالعہ رکھنا پڑتا ہے، اور گو ہمارا اصل کام مذہب کی تحقیق کو تدقیق ہے، مگر اس مطالعہ کے باعث ابتدائے اسلام کی تاریخ کے بعض ایسے پوشیدہ امر مجھ پر خدا تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوئے ہیں جن سے اس زمانے کے اکثر لوگ ناواقف ہیں، اور اس ناواقفیت کے باعث بعض مسلمان تو اپنے مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں، اور ان کو اپنا ماضی ایسا بھیانک نظر آ رہا ہے کہ اس کی موجودگی میں وہ کسی شاندار مستقبل کی امید نہیں رکھ سکتے۔ مگر ان کی یہ مایوسی غلط اور ان کے ایسے خیالات نادرست ہیں، وہ صرف اس امر کا نتیجہ ہیں کہ ان کو صحیح اسلامی تاریخ کا علم نہیں، ورنہ اسلام کا ماضی ایسا شاندار اور بے عیب ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ سب کے سب ایسے اعلی درجے کے با اخلاق لوگ ہیں کہ ان کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی، خواہ وہ کسی نبی کے صحبت یافتہ کیوں نہ ہو، اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ ہی ہیں جن کی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد اور آقا کے نقش قدم پر چل کر ایسی روحانیت پیدا کر لی تھی کہ سیاسیات کی خطرناک الجھن میں پڑ کر بھی انہوں نے تقوی اور دیانت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور سلطنت کے بار کے نیچے بھی ان کی کمر ایسے ہی ایستادہ رہی جیسی کہ اس وقت جب قوت لا یموت کے وہ محتاج تھے، اور ان کا فرش مسجد نبوی کی بے فرش زمین تھی، اور ان کا تکیہ، ان کا اپنا ہاتھ، ان کا شغل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سننا تھا، اور ان کی تفریح خدا واحد کی عبادت تھی۔ غالباً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا ارادہ اس وقت حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کے متعلق کچھ بیان کرنے کا ہے۔ یہ دونوں بزرگ اسلام کے اولین فدائیوں میں سے ہیں، اور ان کے ساتھی بھی اسلام کے بہترین ثمرات میں سے ہیں۔ ان کی دیانت اور ان کے تقوی پر الزام کا آنا در حقیقت اسلام کی طرف آر کا منسوب ہونا ہے، اور جو مسلمان بھی سچے دل سے اس حقیقت پر غور کرے گا اس کو اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کا وجود در حقیقت تمام قسم کی دھڑا بندیوں سے عرفہ اور بالا ہے، اور یہ بات بے دلیل نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق اس شخص کے لیے جو آنکھ کھول کر ان پر نظر ڈالتا ہے اس امر پر شاہد ہیں۔ جہاں تک میری تحقیق ہے، ان بزرگوں اور ان کے دوستوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ اسلام کے دشمنوں کی کاروائی ہے، اور گو صحابہ کے بعد بعض مسلمان کہلانے والوں نے بھی اپنی نفسانیت کے ماتحت ان بزرگوں میں سے ایک یا دوسرے پر اتہام لگائے ہیں، لیکن باوجود اس کے صداقت ہمیشہ بلند و بالا رہی ہے، اور حقیقت کبھی پردہ اخفاء کے نیچے نہیں چھپی۔ ہاں، اس زمانے میں جبکہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہو گئے اور خود اپنے مذہب پر ان کو آگاہی نہیں رہی، اسلام کے دشمنوں نے یا تو بعض دشمنوں کی روایات کو تاریخ اسلام سے چن کر یا صحیح واقعات سے غلط نتائج اخذ کر کے ایسی تاریخیں بنا دیں کہ جن سے صحابہ اور ان کے ذریعے سے اسلام پر حرف آوے۔ چونکہ اس وقت مسلمانوں کی عینک جس سے وہ ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں یہی غیر مسلم مورخ ہو رہے ہیں، اس لیے جو کچھ انہوں نے بتایا انہوں نے قبول کر لیا۔ جن لوگوں کو خود عربی تاریخیں پڑھنے کا موقع ملا بھی انہوں نے بھی یورپ کی ہائر کرٹیسزم اعلی طریقے تنقید سے ڈر کر ان بے سر و پا اور جعلی روایات کو جن پر یورپین مصنفوں نے اپنی تحقیق کی بنا رکھی تھی صحیح اور مقدم سمجھا، اور دوسری روایات کو غلط قرار دیا، اور اس طرح یہ زمانہ ان لوگوں سے تقریباً خالی ہو گیا جنہوں نے واقعات کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش کی۔ اس بات کو خوب یاد رکھو کہ یہ خیال کہ اسلام میں فتنوں کے موجب بعض بڑے بڑے صحابہ ہی تھے بالکل غلط ہے۔ ان لوگوں کے حالات پر مجموعی نظر ڈالتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے ذاتی اغراض یا مفاد کی خاطر انہوں نے اسلام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے صحابہ کی جماعت میں مسلمانوں میں اختلاف و شکاک نمودار ہونے کی وجوہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ فتنے کی وجوہ اور جگہ پیدا ہوئی ہیں، اور وہیں ان کی تلاش کرنے پر کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ جو غلط روایات اس زمانے کے متعلق مشہور کی گئی ہیں اگر ان کو صحیح تسلیم کر لیا جاوے تو ایک صحابی بھی نہیں بچتا جو اس فتنے میں حصہ لینے سے محفوظ رہا ہو، اور ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو تقوی اور دیانت پر مضبوطی سے قائم رہا ہو، اور یہ اسلام کی صداقت پر ایک ایسا حملہ ہے کہ بے خو بنیاد اس سے اکھڑ جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور ان روایات کے بموجب اسلام کے درخت کے پھل ایسے کڑوے ثابت ہوتے ہیں کہ کچھ خرچ کرنا تو الگ رہا، مفت بھی اس کے لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا، مگر کیا کوئی شخص جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کا ذرا بھی مطالعہ کیا ہو اس امر کے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ خیال کرنا بھی بعید از عقل ہے کہ جن لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ کے جلیل القدر اور جان نثار صحابہ تھے اور آپ سے نہایت قریبی رشتے اور تعلق رکھتے تھے، وہ بھی اور ان کے علاوہ تمام دیگر صحابہ بھی بلا استثناء چند ہی سال میں ایسے بگڑ گئے کہ صرف ذاتی اغراض کے لیے، نہ کہ کسی مذہبی اختلاف کی بنا پر، ایسے اختلافات میں پڑ گئے کہ اس کے صدمے سے اسلام کی جڑ ہل گئی۔ مگر افسوس ہے کہ گو مسلمان لگتن تو نہیں کہتے کہ صحابہ نے اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فتنے کھڑے کیے، لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کی روایتوں کو سچا سمجھ کر، جنہوں نے اسلام اچھی طرح قبول نہیں کیا تھا اور صرف زبانی اقرار اسلام کیا تھا، اور پھر ایسے لوگوں کی تحقیقات پر اعتبار کر کے جو اسلام کے سخت دشمن اور اس کے مٹانے کے درپے ہیں، ایسی باتوں کو تسلیم کر رکھا ہے جن کے تسلیم کرنے سے لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابہ کی جماعت نعوذ باللہ تقویٰ اور دیانت سے بالکل خالی تھی۔ حضور نے یہاں پہ ایک نوٹ دیا ہے، آپ فرماتے ہیں، اس مضمون پر برائے اشاعت نظر ثانی کرتے وقت میں نے حاشیے پر بعض ضروری تاریخی حوالہ جات دے دیے ہیں، اور مطالعہ کنندہ کتاب کو زیادہ مشقت سے بچانے کے لیے صرف تاریخ تبری کے حوالوں پر اکتفا کی ہے، الا ماشاءاللہ۔ اب اصل مضمون کی طرف واپس چلتے ہیں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، میں اپنے بیان میں اس امر کا لحاظ رکھوں گا کہ تاریخ وغیرہ نہ آوے تاکہ سمجھنے میں دقت نہ ہو اور مضمون پیچدار نہ ہو جائے، کیونکہ میرے اس لیکچر کی اصل غرض ابتدائے اسلام کے بعض اہم واقعات سے کالجوں کے طلباء کو واقف کرنا ہے، اور اسی وجہ سے ہی عربی عبارات کے بیان کرنے سے بھی حت الوسع اجتناب کروں گا اور واقعات کو حکایت کے طور پر بیان کروں گا۔ یہ بات تمام تعلیم یافتہ مسلمانوں پر روشن ہوگی کہ مسلمانوں میں اختلاف کے آثار نمایاں طور پر خلیفہ ثالث کے عہد میں ظاہر ہوئے تھے۔ ان سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے عہد میں اختلاف نے کبھی سنجیدہ صورت اختیار نہیں کی، اور مسلمانوں کا کلمہ ایسا متحد تھا کہ دوست و دشمن سب اس کے افتراق کو ایک غیر ممکن امر خیال کرتے تھے، اور اسی وجہ سے عموماً لوگ اس اختلاف کو خلیفہ ثالث کی کمزوری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ جیسا میں آگے چل کر بتاؤں گا واقعہ یوں نہیں۔ حضرت عمر کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی نظر مسند خلافت پر بیٹھنے کے لیے حضرت عثمان پر پڑی، اور آپ اکابر صحابہ کے مشورے سے اس کام کے لیے منتخب کیے گئے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور یکے بعد دیگرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ سے بیائی گئیں، اور جب دوسری لڑکی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی حضرت عثمان سے بیاہ دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کو خاص قدر و منزلت حاصل تھی، آپ اہل مکہ کی نظر میں نہایت ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور اس وقت ملک عرب کے حالات کے مطابق مالدار آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام اختیار کرنے کے بعد جن خاص خاص لوگوں کو تبلیغ اسلام کے لیے منتخب کیا، ان میں ایک حضرت عثمان بھی تھے، اور آپ پر حضرت ابو بکر کا گمان غلط نہیں گیا، بلکہ تھوڑے دنوں کی تبلیغ سے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح السابقون الاولون میں، یعنی اسلام میں داخل ہونے والے اس پیش رو گروہ میں شامل ہوئے، جن کی قرآن کریم نہایت قابل رشک الفاظ میں تعریف فرماتا ہے، عرب میں انہیں جس قدر عزت اور توقیر حاصل تھی اس کا کسی قدر پتہ اس واقعے سے لگ سکتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رویا کی بنا پر مکہ تشریف لائے، اور اہل مکہ نے بغض و کینے سے اندھے ہو کر آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ کسی خاص معتبر شخص کو اہل مکہ کے پاس اس امر پر گفتگو کرنے کے لیے بھیجا جاوے، اور حضرت عمر کو اس کے لیے انتخاب کیا۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں تو جانے کو تیار ہوں، مگر مکہ میں اگر کوئی شخص ان سے گفتگو کر سکتا ہے تو وہ حضرت عثمان ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی نظر میں خاص عزت رکھتا ہے، پس اگر کوئی دوسرا شخص گیا تو اس پر کامیابی کی اتنی امید نہیں ہو سکتی جتنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ہے۔ اور آپ کی اس بات کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درست تصور کیا اور انہی کو اس کام کے لیے بھیجا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کفار میں بھی خاص عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت احترام فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تب بھی آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے جھٹ اپنے کپڑے سمیٹ کر درست کر لیے اور فرمایا کہ حضرت عثمان کی طبیعت میں حیا بہت ہے، اس لیے میں اس کے احساسات کا خیال کر کے ایسا کرتا ہوں۔ آپ ان شاذ آدمیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا اور زنا کے نزدیک نہیں گئے، اور یہ ایسی خوبیاں ہیں جو عرب کے ملک میں جہاں شراب کا پینا فخر اور زنا ایک روزمرہ کا شغل سمجھا جاتا تھا، اسلام سے پہلے چند گنتی کے آدمیوں سے زیادہ لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ غرض، آپ کوئی معمولی آدمی نہ تھے، نہایت اعلی درجے کے اخلاق آپ میں پائے جاتے تھے۔ دنیاوی وجاہت کے لحاظ سے آپ نہایت ممتاز تھے، اسلام میں سبقت رکھتے تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نہایت خوش تھے اور حضرت عمر نے آپ کو ان چھ آدمیوں میں سے ایک قرار دیا ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک آپ کے اعلیٰ درجے کی خوشنودی کو حاصل کیے رہے۔ اور پھر آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک فرد ہیں، یعنی ان دس آدمیوں میں سے ایک ہیں جن کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ یہاں پر حضور نے ایک نوٹ دیا ہے، آپ تحریر فرماتے ہیں، در حقیقت عشرہ مبشرہ ایک محاورہ ہو گیا ہے، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت زیادہ صحابہ کی نسبت جنت کی بشارت دی ہے۔ عشرہ مبشرہ سے دراصل وہ دس مہاجر مراد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا کے رکن تھے اور جن پر آپ کو خاص اعتماد تھا۔ اب اصل مضمون کی طرف واپس چلتے ہیں، حضور بیان فرماتے ہیں، آپ کے مسند خلافت پر متمکن ہونے سے 6 سال تک حکومت میں کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں اٹھا، بلکہ لوگ آپ سے بالعموم بہت خوش تھے۔ اس کے بعد یک دم ایک ایسا فتنہ پیدا ہوا جو بڑھتے بڑھتے اس قدر ترقی کر گیا کہ کسی کے روکے نہ رک سکا اور انجام کار اسلام کے لیے سخت مضر ثابت ہوا۔ 1300 برس گزر چکے ہیں مگر اب تک اس کا اثر امت اسلامیہ میں سے زائل نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فتنہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کا باعث بعض لوگوں نے حضرت عثمان کو قرار دیا ہے اور بعض نے حضرت علی کو۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے بعض بدعتیں شروع کر دی تھیں جن سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خلافت کے لیے خفیہ کوشش شروع کر دی تھی اور حضرت عثمان کے خلاف مخالفت پیدا کر کے انہیں قتل کرا دیا تاکہ خود خلیفہ بن جائیں۔ لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں، نہ حضرت عثمان نے کوئی بدعت جاری کی اور نہ حضرت علی نے خود خلیفہ بننے کے لیے انہیں قتل کرایا یا ان کے قتل کے منصوبے میں شریک ہوئے، بلکہ اس فتنے کی اور ہی وجوہات تھیں۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کا دامن اس قسم کے الزامات سے بالکل پاک ہے، وہ نہایت مقدس انسان تھے۔ حضرت عثمان تو وہ انسان تھے جن کے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اسلام کی اتنی خدمات کی ہیں کہ وہ اب جو چاہیں کریں، خدا ان کو نہیں پوچھے گا۔ اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ خواہ وہ اسلام سے ہی برگشتہ ہو جائیں تو بھی مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تھا کہ ان میں اتنی خوبیاں پیدا ہو گئی تھیں اور وہ نیکی میں اس قدر ترقی کر گئے تھے کہ یہ ممکن ہی نہ رہا تھا کہ ان کا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو۔ پس حضرت عثمان ایسے انسان نہ تھے کہ وہ کوئی خلاف شریعت بات جاری کرتے، اور نہ حضرت علی ایسے انسان تھے کہ خلافت کے لیے خفیہ منصوبے کرتے۔ جہاں تک میں نے غور کیا اور مطالعہ کیا ہے، اس فتنہ حائلہ کی 4 وجوہ ہیں۔ اول، عموماً انسانوں کی طبیعت حصول جاہ و مال کی طرف رہتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو خدا تعالیٰ نے خاص طور پر صاف کیا ہو۔ صحابہ کی عزت ان کے مرتبہ اور ان کی ترقی اور حکومت کو دیکھ کر نو مسلموں میں سے بعض لوگ جو کامل الایمان نہ تھے حسد کرنے لگے، اور جیسا کہ قدیم سے سنت چلتی آئی ہے اس بات کی امید کرنے لگے کہ یہ لوگ حکومت کے کاموں سے دست بردار ہو کر سب کام ہمارے ہاتھوں میں دے دیں اور کچھ اور لوگوں کو بھی اپنا جوہر دکھانے کا موقع دیں۔ ان لوگوں کا یہ بھی برا معلوم ہوتا تھا کہ علاوہ اس کے کہ حکومت صحابہ کے قبضے میں تھی، اموال میں بھی ان کو خاص طور پر حصہ ملتا تھا۔ بس یہ لوگ اندر ہی اندر جلتے رہتے تھے اور کسی ایسے تغیر کے منتظر تھے جس سے یہ انتظام درہم برہم ہو کر حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے اور یہ بھی اپنے جوہر لیاقت دکھاویں اور دنیاوی وجاہت اور اموال حاصل کریں۔ دنیاوی حکومتوں میں ایسے خیالات ایک حد تک قابل معافی ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات معقول بھی کہلا سکتے ہیں، کیونکہ اول دنیاوی حکومتوں کی بنیاد کلی طور پر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے، اور ظاہری اسباب ترقی میں سے ایک بہت بڑا سبب نئے خیالات اور نئی روح کا قالب حکومت میں داخل کرنا بھی ہے، جو اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے کام کرنے والے خود بخود کام سے علیحدگی اختیار کر کے دوسروں کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ دوم، حکومت دنیاوی کو چونکہ نیابت عامہ کے طور پر اختیارات ملتے ہیں، اس لیے عوام کی رائے کا احترام اس کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے کہ وہ لوگ اس کے کاموں کے انصرام میں خاص دخل رکھتے ہوں جو عوام کے خیالات کے ترجمان ہوں۔ مگر دینی سلسلے میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہاں ایک مقررہ قانون کی پابندی سب اصول سے مقدم اصول ہوتا ہے، اور اپنے خیالات کا دخل سوائے ایسی فروعات کے جن سے شریعت نے خود خاموشی اختیار کی ہو قطعاً ممنوع ہے۔ دوم، دینی سلسلوں کو اختیارات خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں اور اس کی زمام انتظام جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ان کا فرض ہوتا ہے کہ امور دینیہ میں وہ لوگوں کو راستے سے ادھر ادھر نہ ہونے دیں، اور بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے خیالات کی ترجمانی کریں، ان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے خیالات کو اس سانچے میں ڈھالیں جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس زمانے کی ضروریات کے مطابق تیار ہوا ہے۔ غرض اسلام کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اعتراضات ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے تھے۔ وہ نہ سوچتے تھے کہ خلافت اسلامیہ کوئی دنیاوی حکومت نہ تھی، نہ صحابہ عام عمرائے دولت، بلکہ خلافت اسلامیہ ایک مذہبی انتظام تھا اور قرآن کریم کے خاص احکام مندرجہ سورہ نور کے مطابق قائم کیا گیا تھا، اور صحابہ وہ ارکان دین تھے کہ جن کی اتباع روحانی مدارج کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ نے فرض کی تھی۔ صحابہ نے اپنے کاروبار کو ترک کر کے، ہر قسم کی مسکنت اور غربت کو اختیار کر کے، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر، اپنے عزیز و اقربا کی صحبت و محبت کو چھوڑ کر، اپنے وطنوں کو خیر بات کہہ کر، اپنے خیالات و جذبات کو قربان کر کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و محبت کو اختیار کیا تھا، اور بعض نے قریباً ایک چوتھائی صدی آپ کی شاگردی اختیار کر کے اسلام کو سبکن سبکن پڑھا تھا اور اس پر عمل کر کے اس کا عملی پہلو مضبوط کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام سے کیا مطلب ہے، اس کی کیا غرض ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی تعلیم پر کس طرح عمل کرنا چاہیے اور اس پر عمل کر کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ بس وہ کسی دنیاوی حکومت کے بادشاہ اور اس کے ارکان نہ تھے، وہ سب سے آخری دین اور خاتم النبیین کی لائی ہوئی شریعت کے معلم تھے، اور ان پر فرض کیا گیا تھا کہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی حرکات سے، اپنی سکنات سے اسلام کی ترجمانی کریں اور اس کی تعلیم لوگوں کے دلوں میں نقش کریں اور ان کے جوارح پر اس کو جاری کریں۔ وہ استبداد کے حامی نہ تھے بلکہ شریعت غرا کے حامی تھے، وہ دنیا سے متنفر تھے، اور اگر ان کا بس ہوتا تو دنیا کو ترک کر کے گوشہ ہائے تنہائی میں جا بیٹھتے اور ذکر خدا سے اپنے دلوں کو راحت پہنچاتے، مگر وہ اس ذمہ داری سے مجبور تھے جس کا بوجھ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں پر رکھا تھا۔ حضور نے یہاں پہ ایک نوٹ دیا ہے، آپ بیان فرماتے ہیں، اسلامی تاریخ کے بعد کے واقعات سے یہ بات خوب اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ صحابہ کا دخل کیسا مفید و بابرکت تھا، کیونکہ کچھ عرصے کے لیے صحابہ کے دخل کو ہٹا کر خدا تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے علیحدہ ہونے سے کیسے برے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسلام کی تزہیک خود مسلمان کہلانے والوں کے ہاتھوں اس عرصے میں اس طرح ہوئی کہ دل ان حالات کو پڑھ کر خوف کھاتے ہیں اور جسموں میں لرزہ آتا ہے۔ اب اصل مضمون کی طرف واپس جاتے ہیں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، پس وہ جو کچھ کرتے تھے اپنی خواہش سے نہیں کرتے تھے، بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق کرتے تھے، اور ان پر حسد کرنا یا بدگمانی کرنا ایک خطرناک غلطی تھی۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ صحابہ کو خاص طور پر اموال کیوں دیے جاتے تھے، یہ بھی ایک وسوسہ تھا، کیونکہ صحابہ کو جو کچھ ملتا تھا ان کے حقوق کے مطابق ملتا تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کے حقوق دبا کر نہیں لیتے تھے، بلکہ ہر ایک شخص خواہ وہ کل کا مسلمان ہو اپنا حق اسی طرح پاتا تھا جس طرح ایک سابق بلیمان۔ ہاں، صحابہ کا کام اور ان کی محنت اور قربانی دوسرے لوگوں سے بڑی ہوئی تھی، اور ان کی پرانی خدمات اس پر مستزاد تھیں۔ پس وہ ظلمن نہیں بلکہ انصافن دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار تھے، اس لیے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ بدلہ پاتے تھے۔ انہوں نے اپنے حصے خود نہ مقرر کیے تھے، بلکہ خدا اور اس کے رسول نے ان کے حصے مقرر کیے تھے۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ خاص معاملہ نہ کیا جاتا تو وہ پیش گوئیاں کیوں کر پوری ہوتی جو قرآن کریم اور احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں کی ترقی اور ان کے اقبال اور ان کی رفاہت اور ان کی غنا کی نسبت کی گئی تھیں۔ اگر حضرت عمر کسرا کی حکومت کے زوال اور اس کے خزانوں کی فتح پر کسرا کے کڑے سراقہ بن مالک کو نہ دیتے اور نہ پہناتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کیوں کر پوری ہوتی کہ میں سراقہ کے ہاتھ میں کسرا کے کڑے دیکھتا ہوں۔ مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ صحابہ کو جو کچھ ملتا تھا دوسروں کا حق مار کر نہ ملتا تھا، بلکہ ہر ایک شخص جو ذرا بھی حکومت کا کام کرتا تھا اس کو اس کا حق دیا جاتا تھا، اور خلفاء اس بارے میں نہایت محتاط تھے۔ صحابہ کو صرف ان کا حق دیا جاتا تھا، اور وہ ان کے کام اور ان کی سابقہ خدمات کے لحاظ سے بے شک دوسروں سے زیادہ ہوتا تھا، اور پھر ان میں سے ایک حصہ موجودہ جنگوں میں بھی حصہ لیتا تھا، اور اس خدمت کے صلے میں بھی وہ ویسے ہی بدلے کا مستحق ہوتا جیسے کہ اور لوگ۔ مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ ان اموال کو جمع کرنے یا ان کو اپنے نفسوں پر خرچ کرنے کے عادی نہ تھے، بلکہ وہ اپنا حصہ صرف خدا اور رسول کے کلام کو سچا کرنے کے لیے لیتے تھے، ورنہ ان میں سے ہر ایک اپنی سخاوت اور اپنی عطا میں اپنی نظیر آپ تھا، اور ان کے اموال صرف غرباء کی کفالت اور ان کی خبرگیری میں صرف ہوتے تھے۔ غرض صحابہ کی نسبت جو بعض لوگوں کو حسد اور بدگمانی پیدا ہو گئی تھی، بلا وجہ اور بلا سبب تھی۔ مگر بلا وجہ ہو یا با وجہ، اس کا بیج بویا گیا تھا، اور دین کی حقیقت سے ناواقف لوگوں میں سے ایک طبقہ ان کو غاصب کی حیثیت میں دیکھنے لگا تھا، اور اس بات کا منتظر تھا کہ کب کوئی موقع ملے اور ان لوگوں کو ایک طرف کر کے ہم حکومت و اموال حکومت پر تصرف کریں۔ دوسری وجہ اس فساد کی یہ تھی کہ اسلام نے حریت فکر اور آزادی عمل اور مساوات افراد کے ایسے سامان پیدا کر دیے تھے جو اس سے پہلے بڑے سے بڑے فلسفیانہ خیالات کے لوگوں کو بھی میسر نہ تھے۔ وہ جیسا کہ قاعدہ ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے اندر مخفی طور پر بیماریوں کا مادہ رکھتے ہیں، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ غذا سے بھی بجائے فائدے کے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس حریت فکر اور آزادی عمل کے اصولوں سے کچھ لوگوں نے بجائے فائدے کے نقصان اٹھایا اور اس کی حدود کو قائم نہ رکھ سکے۔ اس مرض کی ابتدا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوئی، جبکہ ایک ناپاک روح نام کے مسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آپ کی نسبت یہ الفاظ کہے کہ یا رسول اللہ، تقوی اللہ سے کام لیں، کیونکہ آپ نے تقسیم مال میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ یخرج من ذئئی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رطبا لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یعنی اس شخص کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن کریم بہت پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے نشانے سے نکل جاتا ہے۔ دوسری دفعہ ان خیالات کی دبی ہوئی آگ نے ایک شعلہ حضرت عمر کے وقت میں مارا، جبکہ ایک شخص نے برسر مجلس کھڑے ہو کر حضرت عمر جیسے بے نفس انسان اور امت محمدیہ کے اموال کے محافظ خلیفہ پر اعتراض کیا، کہ یہ کرتا آپ نے کہاں سے بنوایا ہے؟ مگر ان دونوں وقتوں میں اس فتنے نے کوئی خوفناک صورت اختیار نہیں کی، کیونکہ اس وقت تک اس کے نشو و نما پانے کے لیے کوئی تیار شدہ زمین نہ تھی اور نہ موسم ہی موافق تھا۔ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں یہ دونوں باتیں میسر آ گئیں، اور یہ پودا، جسے میں اختلال کا پودا کہوں گا، ایک نہایت مضبوط تنے پر کھڑا ہو گیا، اور حضرت علی کے وقت میں تو اس نے ایسی نشو و نما پائی کہ قریب تھا کہ تمام اقطار عالم میں اس کی شاخیں اپنا سایہ ڈالنے لگیں۔ مگر حضرت علی نے وقت پر اس کی مجرت کو پہچانا اور ایک کاری ہاتھ کے ساتھ اسے کاٹ کر گرا دیا، اور اگر وہ بالکل اسے مٹا نہ سکے تو کم از کم اس کے دائرہ اثر کو انہوں نے بہت محدود کر دیا۔ تیسرا سبب میرے نزدیک یہ ہے کہ اسلام کی نورانی شعاؤں کے اثر سے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایک تغیر عظیم پیدا کر دیا تھا، مگر اس اثر سے وہ کمی کسی طرح پوری نہیں ہو سکتی تھی جو ہمیشہ دینی و دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے کسی معلم کا انسان کو محتاج بناتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب فوج در فوج آدمی داخل اسلام ہوئے، تب بھی یہی خطرہ دامنگیر تھا، مگر آپ سے خدا تعالیٰ کا خاص وعدہ تھا کہ اس ترقی کے زمانے میں اسلام لانے والے لوگوں کو بد اثر سے بچایا جائے گا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد گو ایک سخت لہر ارتداد کی پیدا ہوئی، مگر فوراً دب گئی اور لوگوں کو حقیقت اسلام معلوم ہو گئی۔ مگر آپ کے بعد ایران و شام اور مصر کی فتوحات کے بعد اسلام اور دیگر مذاہب کے میل و ملاب سے جو فتوحات روحانی اسلام کو حاصل ہوئیں، وہی اس کے انتظام سیاسی کے اختلال کا باعث ہو گئیں۔ کروڑوں کروڑ آدمی اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اس کی شاندار تعلیم کو دیکھ کر ایسے فدائی ہوئے کہ اس کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس قدر تعداد نو مسلموں کی بڑھ گئی کہ ان کی تعلیم کا کوئی ایسا انتظام نہ ہو سکا جو تمانیت بخش ہوتا۔ جیسا کہ قاعدہ ہے اور انسانی دماغ کے باریک مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی جوش کے ماتحت ان لوگوں کی تربیت اور تعلیم کی ضرورت محسوس نہ ہوئی جو کچھ یہ مسلمانوں کو کرتے دیکھتے تھے کرتے تھے اور ہر ایک حکم کو بخوشی بجا لاتے تھے، مگر جو جو ابتدائی جوش کم ہوتا گیا، جن لوگوں کو تربیت روحانی حاصل کرنے کا موقع نہ ملا تھا، ان کو احکام اسلام کی بجا آوری بار معلوم ہونے لگی، اور نئے جوش کے ٹھنڈا ہوتے ہی پرانی عادات نے پھر زور کرنا شروع کیا۔ غلطیاں ہر ایک انسان سے ہو جاتی ہیں اور سیکھتے سیکھتے انسان سیکھتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو کچھ حاصل کرنے کا خیال ہوتا تو کچھ عرصے تک ٹھوکریں کھاتے ہوئے آخر سیکھ جاتے، مگر یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ حال تھا کہ ایک شخص سے جب ایک جرم ہو گیا تو باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ فرمانے کے کہ جب خدا تعالیٰ ستاری کرے تو کوئی خود کیوں اپنی فضیحت کرے، اس نے اپنے قصور کا خود اقرار کیا اور سنسار ہونے سے نہ ڈرا، یا اب حدود شریعت کو قائم رکھنے کے لیے اگر چھوٹی سی چھوٹی سزا بھی دی جاتی تو ان لوگوں کو ناپسند ہوتی، پس بوجہ اسلام کے دل میں نہ داخل ہونے کے شریعت کو توڑنے سے کچھ لوگ باز نہ رہتے، اور جب حدود شریعت کو قائم کیا جاتا تو ناراض ہوتے اور خلیفہ اور اس کے اموال پر اعتراض کرتے اور ان کے خلاف اپنے دل میں کینہ رکھتے اور اس انتظام کو سرے سے ہی اکھاڑ پھینک دینے کے منصوبے کرتے۔ چوتھا سبب میرے نزدیک اس فتنے کا یہ تھا کہ اسلام کی ترقی ایسے غیر معمولی طور پر ہوئی کہ اس کے دشمن اس کا اندازہ شروع میں کر ہی نہ سکے۔ مکے والے بھی اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوف کے خیال میں ہی بیٹھے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا اور اسلام جزیرہ عرب میں پھیل گیا۔ اسلام کی اس بڑھنے والی طاقت کو قیصر روم اور کسرا ایران ایسی حکارت آمیز اور تماش بین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے ایک جابر پہلوان ایک گھٹنوں کے بل رینگنے والے بچے کے کھڑے ہونے کے لیے پہلی کوشش کو دیکھتا ہے۔ سلطنت ایران اور دولت یونان ضربت محمدی کی ایک ہی صدمے سے پاش پاش ہو گئیں۔ جب تک مسلمان ان جابر حکومتوں کا مقابلہ کر رہے تھے جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں سال سے بنی نوع انسان کو غلام بنا رکھا تھا، اور اس کی قلیل التعداد بے سامان فوج دشمن کی کثیر التعداد با سامان فوج کے ساتھ برسر پیکار تھی، اس وقت تک تو دشمنان اسلام یہ خیال کرتے رہے کہ مسلمانوں کی کامیابیاں عارضی ہیں اور عنقریب یہ لہر نیا رخ پھیرے گی اور یہ آندھی کی طرح اٹھنے والی قوم
بگولے کی طرح اڑ جائے گی۔ مگر ان کی حیرت کی کچھ حد نہ رہی جب چند سال کے عرصے میں مطلع صاف ہو گیا اور دنیا کے چاروں کونوں پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ یہ ایسی کامیابی تھی جس نے دشمن کی عقل مار دی اور وہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گیا، اور صحابہ اور ان کے صحبت یافتہ لوگ دشمنوں کی نظر میں انسانوں سے بالا ہستی نظر آنے لگے، اور وہ تمام امیدیں اپنے دل سے نکال بیٹھے۔ مگر جب کچھ عرصہ فتوحات پر گزر گیا اور وہ حیرت و استعجاب جو ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا کم ہوا، اور صحابہ کے ساتھ میل جول سے وہ پہلا خوف و خطر جاتا رہا، تو پھر اسلام کا مقابلہ کرنے اور مذاہب باطلہ کو قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اسلام کی پاک تعلیم کا مقابلہ دلائل سے تو وہ نہ کر سکتے تھے، حکومتیں مٹ چکی تھیں اور وہ ایک ہی حربہ جو حق کے مقابلے میں چلایا جاتا تھا یعنی جبر اور تعدی ٹوٹ چکا تھا۔ اب ایک ہی صورت باقی تھی، یعنی دوست بن کر دشمن کا کام کیا جائے اور اتفاق پیدا کر کے اختلاف کی صورت کی جائے۔ پس بعض شکی القلب لوگوں نے جو اسلام کے نور کو دیکھ کر اندھے ہو رہے تھے، اسلام کو ظاہر میں قبول کیا اور مسلمان ہو کر اسلام کو تباہ کرنے کی نیت کی۔ چونکہ اسلام کی ترقی خلافت سے وابستہ تھی اور گلہ بان کی موجودگی میں بھیڑیا حملہ نہ کر سکا، اس لیے یہ تجویز کی گئی کہ خلافت کو مٹایا جاوے اور اس سل کے اتحاد کو توڑ دیا جاوے جس میں تمام عالم کے مسلمان پروئے ہوئے ہیں، تاکہ اتحاد کی برکتوں سے مسلمان محروم ہو جائیں، اور نگران کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر مذاہب باطلہ پھر اپنی ترقی کے لیے کوئی راستہ نکال سکیں اور دجل و فریب کے ظاہر ہونے کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ یہ وہ چار بواعث ہیں جو میرے نزدیک اس فتنہ عظیم کے برپا کرنے کا موجب ہوئے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں ملت اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا، اور بعض وقت اس پر ایسے آئے کہ دشمن اس بات پر اپنے دل میں خوش ہونے لگا کہ یہ قصر عالی شان اب اپنی چھتوں اور دیواروں سمیت زمین کے ساتھ آ لگے گا اور ہمیشہ کے لیے اس دین کا خاتمہ ہو جائے گا جس نے اپنے لیے یہ شاندار مستقبل مقرر کیا ہے کہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، یعنی وہ خدا ہی ہے کہ جس نے اپنا رسول سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو باوجود اس کے منکروں کی ناپسندیدگی کے تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے۔